أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
یہ دوسرے ستارے کی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 183, 184 اور 85 تھی جن کی تلاوت کی گئی. ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے ذہنوں میں جو نقشہ ابھر کے سامنے آیا وہ رمضان المبارک کے مقدس اور برکت والے مہینے کا نقشہ تھا، جس مہینے میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جس مہینے میں کثرت سے بلکہ سب سے زیادہ لوگوں کی مغفرت اور بخشش کی جاتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں دلوں کی بستیاں آباد ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں اور نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں میں کمی واقع ہوتی ہے، مسجدیں نمازیوں اور تلاوت کرنے والوں اور ذکر کرنے والوں سے اور اعتکاف کرنے والوں سے بھر جاتی ہیں. اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جو دوسرے 11 مہینوں کی نسبت زیادہ رونق اور برکت والا ہے. مسلمانوں کی آبادی کے کسی بڑے شہر میں آپ چلے جائیں یا چند گھروں پہ مشتمل دور دراز کے کسی دیہات یا چھوٹے سے قریے میں چلے جائیں، رمضان المبارک کی رونق اور برکت یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. اس مہینے میں ہر مسلمان ایک وجدانی لذت اور سرور اور آسودگی محسوس کرتا ہے جو دوسرے 11 مہینوں میں بہت کم نصیب ہوتی ہے. یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس کا ہر دن عید کے دن کی طرح رونق والا ہوتا ہے اور ہر شب اس کی شب مبارک ہوتی ہے. اس مبارک مہینے میں ہر طرف اللہ کا ذکر کرنے والوں اور اس کا نام لینے والوں کی کثرت ہوتی ہے، اور یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے چھوٹی عمر کے بچے وہ بھی ایک عجیب فطری خوشی محسوس کرتے ہیں، گھروں میں رہنے والی اور قیام پذیر خواتین بھی خوش ہوتی ہیں کہ مبارک مہینہ آنے والا ہے اور مبارک مہینہ آ چکا، اور بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں کہ مغفرت کا سامان اس مہینے میں مہیا ہو جائے گا. اس مبارک مہینے میں مسجدوں میں خاص طور پہ رات کی نماز اور تراویح میں خوب رونق ہوتی ہے، اور یہ رونق جیسا کہ میں نے بتایا ہر اسلامی ملک میں آپ کو ملے گی. خاص طور پہ حرمین شریفین کا تو معاملہ ہی الگ ہے اور خاص ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تراویح کی نماز اور پھر قیام اللیل کی نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر اور حرمین شریفین کے آئمہ ان کی تلاوت سن کر ایمان میں لذت، تازگی، مٹھاس اور زیادتی محسوس ہوتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کثرت سے امت مسلمہ کے افراد کی مغفرت اور بخشش کی جاتی ہے، اور اس امت کی بہت ساری اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے اللہ تعالی کی طرف وہ انابت اور رجوع کرتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے اور یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ بہت ہی گیا گزرا شخص اور گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص اور پرلے درجے کا فاسق اور فاجر شخص بھی اس مہینے اللہ تعالی کا خوف کر کے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور مساجد میں حاضری اس کی بھی لوگ دیکھتے ہیں. یہ وہ مقدس اور مبارک اور با رحمت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکت اور رحمت سے جس نے استفادہ کیا وہ خوشبخت ہے اور وہ سعید ہے. اور جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی کے ہاں حاضری دینے کی اس دولت اور نعمت سے محروم رہا، اور جس شخص نے اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، اور جس شخص نے اس مہینے اللہ تعالی کی طرف رجوع نہ کیا، تو وہ نہایت ہی بدترین اور بدنصیب آدمی ہے اور شقی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خيرها الا محروم. ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے کی برکات سے محروم رہا وہ حقیقی محروم اور بدبخت ہے. ولا يحرم خيرها الا محروم، وہی حقیقت میں محروم اور شقی ہے جو کہ اس مہینے اللہ تعالی کی طرف رجوع نہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے. اللہ تعالی کی جو لطف و عنایات ہیں اپنے بندوں پہ، ان میں یہ بھی ایک اس کی خاص عنایت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے اور گناہوں پہ ندامت اور توبہ کرنے کے لیے مواقع میسر کرتا ہے. کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جن اوقات میں تھوڑی سی عبادت بھی اگر اخلاص کے ساتھ کر لی جائے تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. رمضان المبارک کا جو یہ مبارک
اور مقدس اور برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنہری موقع ہے جو کہ بندوں کو عطا کیا جاتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں اگر تم اخلاص کے ساتھ عبادت کر لو اور گناہوں سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ تمہاری مغفرت کر دے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس اور برکتوں والا مہینہ سنہری موقع بھی ہے اور نہ جانے کتنوں کے لیے آخری موقع بھی ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست اور احباب میں کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو گزشتہ سال ان دنوں میں ہمارے درمیان موجود تھے اور زندہ تھے، لیکن آج جب رمضان المبارک کا یہ مقدس اور برکتوں والا مہینہ قریب ہے اور آنے والا ہے تو آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ منو مٹی تلے اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سنہری موقع ہے اور شاید ہم میں سے بہت ساروں کے لیے یہ آخری موقع ہو۔ کتنے ہم میں سے وہ ہو کہ جن کو شاید اگلے سال کے رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب نہ ہو، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اس سنہری اور آخری موقع کو اپنے ہاتھوں سے جانے مت دیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے اور اس مہینے کی برکات اور رحمات سے اپنے دامن کو بھر لیجئے۔ جس طرح شاعر نے کہا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں۔ وہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں۔ یہ موقع ہے کہ آؤ ہم اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو پیش کریں اور اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ اگلے سال رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور شاید ہم میں سے بہت سارے اس دنیا میں موجود نہ ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام الطبرانی نے اس کو نقل کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو ببلوغ رمضان فكان إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت تھی کہ رجب کے مہینے کے آنے پر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتوں سے نواز اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اور معلہ بن الفضل مشہور تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، یہ کہتے ہیں تابعین کے بارے میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہم۔ سلف صالحین کا یہ رواج تھا اور ان سے یہ بات منقول ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے چھ ماہ پیشتر ہی ان دعاؤں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ اور جب ان کو رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ ملتا تھا اور اس میں عبادت کرتے تھے تو رمضان کے گزرنے کے بعد کے چھ مہینوں میں یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ جو کچھ ہم نے اس مبارک مہینے میں کیا ہے اے اللہ تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اور انہی سلف صالح سے یہ بھی منقول ہے، فرمایا کہ لوگوں کو اگر اس بات کا یقینی علم ہو جائے، صحیح علم ہو جائے، حقیقی معنوں میں علم ہو جائے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں کتنی ہیں اور کیا کچھ ہیں، تو لوگ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش سال کے 11 مہینے رمضان المبارک کے مہینے بن جائے اور صرف ایک مہینہ عام مہینوں کی طرح کا مہینہ بن جائے۔ رمضان المبارک سے متعلق جو ہمارے اس درس کا آغاز ہوا ہے، آج کی نشست میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہم 8 اہم امور کو پڑھیں اور سمجھیں، اور جو باقی امور ہیں ان کو اپنے درس کی دوسری نشست میں مکمل کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صوم اور رمضان ان دونوں کا لغوی معنی کیا ہے، دوسری چیز یہ کہ صوم یعنی روزہ اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم کیا ہے، تیسری چیز فرضیت صوم سے متعلق ہے اور حکم صوم سے متعلق ہے، یعنی روزے کی فرضیت اور اس کا وجوب اور اس کا حکم، چوتھی چیز صوم اور صائمین کے فضائل ہیں، روزہ داروں کے فضائل، اور پانچویں چیز بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے وعید اور ان کے لیے شدید وعید جو وقت داخل ہونے سے پیشتر اپنا روزہ افطار کر لیتے ہیں، اور چھٹی بحث اور چھٹا باب اور چھٹی فصل نیت سے متعلق ہے کہ فرض اور نفل روزوں کی نیت کے مسائل کیا ہیں، ساتواں باب سحری سے متعلق ہے، اور آٹھواں باب آداب صوم پہ مشتمل ہے، روزے کے آداب اور روزے کی حالت میں جن باتوں سے بچنا چاہیے اور اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ الرمضاء سے نکلا ہوا ہے، رمضاء گرمی کی تیزی اور شدت کو کہتے ہیں، اور اس دن کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو دن بہت زیادہ تیز اور سخت ہوتا ہے تپش اور گرمی کے لحاظ سے، رمض الطائر پرندے کا سخت پیاس کی حالت میں بے چین ہو جانا، یا رمض الطائر پیاس کی شدت کی وجہ سے پرندے کے منہ کے اندر کی فضا کا گرم ہو جانا جس کو جوف کہا جاتا ہے، منہ کے اندر کی فضا اس کو جوف کہتے ہیں، اور اسی سے رمضان ہے، اس لیے کہ رمضان میں روزے کی وجہ سے طویل وقت تک کے لیے انسان کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اور اس وجہ سے منہ کے اندر کی فضا یعنی جوف گرم ہو جاتا ہے، اس بنا پہ اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ چاش کی نماز کا ذکر جب صحیح مسلم میں آیا تو وہاں بھی ہمیں یہ لفظ ملا، امام مسلم رحمہ اللہ نے صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال میں اس حدیث کو نقل کیا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، چاش کی نماز کا وقت اس وقت داخل ہوتا ہے اور اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں گرم ہونے لگتے ہیں، اونٹ کے بچے جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنی تپش پھینکنا شروع کرتا ہے، اور جب ذرا سورج تیز ہوتا ہے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے اور زمین کی تپش کی وجہ سے اونٹ کے بچے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ترمض الفصال یہ لفظ استعمال کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاش کی نماز کے وقت کے لیے، اور صحیح مسلم ہی میں خباب رضی اللہ عنہ ظہر کے وقت کی گرمی کی تپش اور شدت کے لیے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی الرمضاء، ہم نے ظہر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض پیش کی کہ گرمیوں کے ایام میں دن بہت سخت ہوتا ہے، گرمی تیز ہوتی ہے، تو اس وقت ظہر کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ الصلاۃ فی الرمضاء، تو یہاں پر رمضاء اور رمض یہ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوا جو کہ لغوی معنی ہے اس لفظ کا۔ روزے کی حالت میں جس طرح کے عرض کیا گیا کہ انسان ایک طویل اور لمبے وقت تک کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے جوف انسان گرم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ رمضان یہ عالم جنس ہے اور فعلان کے وزن پہ ہے، جبکہ بعض نے یہ کہا کہ یہ مصدر ہے رمضا یرمضو سے سمعا یسمعو کے باب کے وزن پہ۔ بعض علماء اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انسان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے، اور جہنم کی سختی اور تیزی اور تپش اس کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اسی عالم میں رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے کثرت عبادات اور کثرت طاعات کی بنا پہ اللہ تعالی گناہوں کی اس تپش اور گرمی اور جہنم کی اس گرمی کو ان روزوں اور اس قیام اور ان عبادات کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے، اس لیے بھی اس مہینے کو رمضان کہا گیا۔ تو یہ رمضان المبارک کے بارے میں لفظ رمضان کا لغوی معنی تھا۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، صاد واو میم صوم، اور یہ صام یصوم صوماً وصیاماً سے ہے۔ لغت میں رک جانا، باز رہنا اور چپ رہنا، اس کے لیے صوم استعمال ہوتا ہے، جس طریقے پہ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے جو روزہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گی۔ شریعت کی اصطلاح اور شرعی اصطلاح اور شرعی زبان میں کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے دور رہنا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے، اس کو کہا جاتا ہے روزہ اور صوم۔ تو روزہ اور صوم اس کی تعریف شرعی یہ ہے کہ کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مخصوص رک جانا ہے، یعنی مخصوص اشیاء اور مخصوص اعمال سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ۔ روزے یعنی صوم، اس کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا کہ وَكَانَ فَرْضُهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْحِجْرَةِ، سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، جب اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صوم یعنی روزے کی فرضیت کتاب اور سنت، یعنی قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور اس پر اجماع امت ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ احادیث میں بھی اسی صوم یعنی روزے کی فرضیت اور وجوب کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الصوم کے بالکل شروع میں ایک باب باندھا جس کا عنوان ہے باب وجوب صوم رمضان۔ اس باب میں امام بخاری نے سورہ بقرہ کی اسی آیت نمبر 183 سے استدلال کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا جس میں یہ آتا ہے کہ ان اعرابی جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شائر الرأس فقال یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاة فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا فقال اخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا الى اخر الحديث۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سوال کرنے والے شخص کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر رمضان المبارک کے مہینوں کو فرض کا قرار دیا ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے ہیں یہ مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما متفق علیہ حدیث کو روایت کرتے ہیں جو کہ مشہور ترین حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر مشتمل ہے اور انہی میں ایک اہم رکن رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو ان احادیث نے اور اس آیت نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور وجوب کے حکم کو ثابت کیا۔ حکم صوم یعنی روزوں کا حکم کیا ہے؟ جب یہ فرض ہے اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرض قرار دیا تو اس کے نتیجے میں علماء اور فقہا اور ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر عاقل، ہر مسلمان پر جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو اور مقیم ہو، اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ جب مسلمان کہا تو اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو اس پہ روزے فرض نہ ہوئے، جب عاقل کہا تو جو پاگل یا عقلی طور پہ فطور میں مبتلا ہے اس پر یہ روزے فرض نہ ہوئے، جب بالغ کہا تو اس سے نابالغ نکل گئے کہ ان پر یہ روزے فرض نہیں ہیں، جب صحت مند کہا تو بیمار کے لیے عذر پیدا ہو گیا کہ وہ دوسرے ایام میں جب صحت مند ہو جائے تو ان روزوں کو رکھے گا، اور جب مقیم کہا تو اس سے سفر کرنے والے مسافر کے لیے عذر پیدا ہو گیا کہ اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ تو ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم، ان پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ خواتین سے متعلق دو چیزیں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ مسلمان عاقلہ، بالغہ، صحت مند، مقیم، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ حیض اور نفاس دونوں سے پاک ہو۔ حیض ماہواری کے خون کو کہتے ہیں اور نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد عورت کو لاحق ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس پر یہ روزے فرض نہیں ہیں، البتہ دوسرے دنوں میں جب وہ طہارت حاصل کر لے تو ان دنوں میں رمضان المبارک کے ان روزوں کو جو کہ اس سے چھوٹ گئے اور رہ گئے ان کو وہ دوسرے ایام میں رکھے گی۔ حکم صوم اور حکم صیام ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم، ان پر اس مبارک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن جن کے لیے عذر ہو، مثلا سفر میں ہو یا بیمار ہو یا کوئی اور عذر ہو جو خواتین کو لاحق ہوتا ہے، تو وہ اس مہینے کے ان روزوں کو دوسرے ایام میں ادا کریں گے، جس طرح کہ آیت نمبر 184 میں ارشاد فرمایا کہ فعدتم من ایام اخر، فعدتم من ایام اخر، وہ گنیں گے ان دنوں کو دوسرے ایام میں، دوسرے ایام میں گن کے ان روزوں کو وہ پورا کریں گے. ان آیات میں جن سے ہمارے درس کا آغاز ہوا تھا، آیت نمبر 183، اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں. کتب بمعنی فرض، ای وجب، تم پر فرض اور واجب کر دیے گئے رمضان المبارک کے روزے. الصیام سے مراد رمضان المبارک کے خاص اور فرضی روزے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں اور تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. یعنی روزے کا جو مقصد ہے اور جو اس کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدت من ایام اخر، تو وہ دوسرے ایام میں شمار کرے، یعنی دوسرے ایام میں ان روزوں کو رکھے. سورہ بقرہ کی آیات جو کہ تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے مسائل کو اور قرآن کے نزول کے مسئلے کو اور اعتکاف کے مسائل وغیرہ کو بیان کیا ہے. آیت نمبر 183 میں، 184 میں، 185 میں اور آیت نمبر 187 میں، یہ چاروں آیات سورہ بقرہ کی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا جب کہا تو اس سے فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ خطاب خاص ہے، عام نہیں ہے، اور یہ خطاب ایمان والوں سے خطاب ہے. کتب علیکم الصیام، جب یہ جملہ ہم نے پڑھا اور سنا تو فوراً ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم فرض ہے ایمان والوں پر کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھیں گے. اور جب کتب علیکم اور اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آیا تو اس سے ایمان والوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ حکم تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اسی کی طرف سے تم سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. یہ خطاب کسی لیڈر یا کسی قائد یا کسی صدر، وزیر اعظم یا کسی بااثر آدمی کی طرف سے نہیں ہے، جس کے بارے میں اس بات کا امکان بھی موجود رہتا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے یا اس کی بات کو رد کیا جائے. لیکن یہاں پر جب ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فوراً ذہن میں یہ بات آ گئی کہ خطاب ایمان والوں سے ہے اور ان کے مالک اور خالق اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے مالک اور اپنے خالق اور اپنے رب کے اس حکم کو مانے اور اس پر عمل کریں. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جملہ جب آیا تو ذرا تسلی مل گئی اور ڈھارس مل گئی کہ ہم وہ پہلی امت نہیں ہیں جن پر یہ روزے فرض کیے گئے، بلکہ ہم سے پہلے بھی ایسی امتیں گزری ہیں جن پر اسی طرح کے روزے فرض تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس ظاہری اور معمولی اور تھوڑی اور محدود سی اور تھوڑے سے وقت کی جو سختی اور مشقت ہے یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے بھی ایسی امتیں گزری ہیں جن پر اسی طریقے پہ روزوں کا رکھنا فرض کیا گیا تھا اور انہوں نے اس اللہ تعالی کے حکم پہ عمل کیا تھا. اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون, تمہاری جتنی کوششیں ہیں, جتنی حرکتیں ہیں, جتنی تگودو ہیں, وہ صرف اس لیے ہے نا کہ تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے, اور تمہارا رب اس صورت میں راضی ہوگا کہ تم متقی بنو گے. تو تمہیں متقی بننے کا ایک نسخہ ہم بتائے دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو, لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ گے. آگے ارشاد فرمایا ایام معدودات, گھبراؤ نہیں, ڈرو مت, یہ سال کے 12 مہینوں کے روزے نہیں ہیں, اور یہ 4-6 مہینوں کے روزے بھی نہیں ہیں, بلکہ ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں, گنتی کے چند دن ہیں. سال کے 11 مہینے تمہیں آزادی ہے, چھٹی ہے, کھلی چھٹی ہے کہ تم اللہ تعالی کی طرف سے جو چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کو کھا پی سکتے ہو اور استعمال میں لا سکتے ہو, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن صرف 30 دن یا 29 دن سال کے 365 دنوں کے مقابلے میں صرف 30 یا 29 دن ایسے ہیں جن میں تم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے دور رکھو. اور پھر یہ جو چند دن ہیں ان میں صرف ارشاد فرمایا ایامن, یہاں رات کا لفظ نہیں ہے بلکہ ایامن, صرف دن, سحری سے لے کے افطاری تک کا جو وقت ہے صرف اس چند گھنٹوں پہ مشتمل جو یہ وقت تمہیں دیا گیا ہے, اس وقت میں تم اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے جن سے تمہیں بچنا چاہیے روزے کی حالت میں. جب افطاری ہو جائے تو تمہارے لیے وہ چیزیں بھی جائز قرار دے دی گئی ہیں جو چیزیں غروب آفتاب سے قبل تمہارے لیے حرام اور ناجائز تھیں روزے کی حالت میں. ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں اور یہ کوئی طویل زمانہ یا طویل عرصہ نہیں ہے. اس طریقے پہ ان آیات میں اللہ تعالی نے رمضان المبارک سے متعلق مسائل کو بیان کیا, اور روزہ رکھنے والوں, صائمین اور صائمات, ان کے جو فضائل ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ آیت نمبر 184 سورہ بقرہ میں یہ لفظ ملا کہ تم لوگ اگر خیر چاہتے ہو, بھلائی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو تو وَأَنْتَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری بہتری کس بات میں ہے, تمہارے لیے خیر کس عمل میں ہے, ان كنتم تعلمون, اگر تم جاننا چاہتے ہو تو انتصومو, روزہ رکھو, روزہ رکھو کہ روزہ رکھنے میں تمہارے لیے دین دنیا کی خیر اور بھلائی اور کامیابی ہے. اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالی تعریف کرتا ہے ان مردوں اور ان عورتوں کی جو اللہ تعالی کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں, جو سچ بولتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان کے چلتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ تعالی نے ان کے لیے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, بہت بڑا اجر, عظیم اجر اور مغفرت رکھی ہے ان کے لیے, والصائمین والصائمات, ان لوگوں کے لیے جن کی تعریف اس آیت میں اللہ نے بیان کی, ان کی کہ جو یہ اعمال انجام دیتے ہیں, جن اعمال کا ذکر اس آیت نمبر 35 میں ہے, ان میں ایک عمل یہ ہے اور ایک گروہ فرمایا والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے ان کے رب کے ہاں. اور اسی فضائل میں جو کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے اور روزہ رکھنے والیوں کے لیے جو فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں, ان کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ دل میں رغبت پیدا ہو. نہ صرف یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بارے میں, بلکہ عام دنوں میں نفلی روزوں کے بارے میں بھی دل میں رغبت پیدا ہو. امام الترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الصوم نصف الصبر, الصوم نصف الصبر, روزہ آدھا صبر ہے. صبر جو ہے اس کا نصف اور آدھا کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو صبر ہے, یہ صبر بذات خود کیا ہے؟ ابو نعیم نے حلیہ میں اور الخطیب نے تاریخ میں اس حدیث کو نقل کیا اور امام الحافظ العراقی نے اس کو حسن کہا. ارشاد فرمایا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے, الصبر نصف الایمان, الصبر نصف الایمان, صبر آدھا ایمان ہے. جب صبر آدھا ایمان ہوا اور روزہ آدھا صبر ہوا, تو نتیجے کے طور پہ جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ روزہ چوتھائی ایمان ہے, روزہ چوتھائی ایمان ہے. اس لیے کہ الصوم نصف الصبر والصبر نصف الایمان, تو نتیجتاً یہ بات سامنے آئی کہ روزہ چوتھائی ایمان ہے. روزے میں انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے, باز رکھتا ہے, کس چیز سے؟ کھانے پینے سے اور اپنے جذبات سے. اور صبر کی تعریف میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا, پڑھا تھا صبر کی تعریف میں کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا. صبر کی جو تین قسمیں بیان کی تھی ان میں قسم تھی ہے. اور عبادات جو اللہ کی طرف سے فرض اور واجب قرار دی گئیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے اور اپنے رب سے قریب ہو جائے. اور ان تمام عبادات میں انسانی بدن اور نفس انسانی پہ مشقت ضرور ہوتی ہے. نماز میں بھی مشقت ظاہری طور پہ, حقیقت میں تو لذت ہے لیکن ظاہری طور پہ اس میں تھوڑی سی مشقت ہے. اسی طریقے پہ زکوٰۃ ہے اور حج ہے, اور اسی پہ روزے کو قیاس کر لیجئے کہ روزے میں بھی ظاہری طور پہ کچھ نہ کچھ مشقت ضرور کرنی پڑتی ہے. اور انسان جن دو ذریعوں سے اور جن دو راستوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے, وہ پیٹ اور شرمگاہ ہے. پیٹ میں کھانا پینا ہے اور شرمگاہ سے انسانی خواہشات اور جذبات کا تعلق ہے. روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ روزے کے بدلے میں اجر اور ثواب اتنا زیادہ اس لیے ہے کہ روزے میں ان دونوں کو انسان روکے رکھتا ہے. کھانے پینے سے بھی اجتناب اور پرہیز, اور اپنی جو خواہشات ہیں جو کہ عام طور پہ حلال ہیں ان سے بھی انسان اجتناب برتتا ہے. اور اس ضمن میں متفق علیہ حدیث ہم نے بارہا پڑھی اور سنی، جس میں ارشاد فرمایا صادق و مصدق